मालूम है हमारी आज के दर्श का जो अनुमान है वो है ईमान। ईमान के जो इंसान हो, जब इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान मोमिन कहलाता है। मोमिन यानी साहिब ईमान। अहम तरीन बात जो ईमान के मुतालिक हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये है कि ईमान की हकीकत क्या है, ईमान दरअसल किस चीज़ को कहते हैं कि जब वो मोमिन के अंदर हो तो मोमिन कहलाएगा। वरना आयात कुरान भी गवाही देती हैं और फरामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद भी गवाही देते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जब मोमिन से पूछा जाए उनके बारे में तो मोमिन गवाही देते हैं कि ये बंदा मोमिन है, जबकि अल्लाह के पास वो बंदा मोमिन नहीं बल्कि काफिर है। तो हमारे लिए ये जानना इंतहाई अहम है कि अल्लाह की नज़र में और अल्लाह के रसूल अहले बैत अतहार की नज़र में उनके बयानात में ईमान किस चीज़ को कहा गया। तो जो कुछ बयान करना चाहता हूँ वो ज़्यादा है, इस 50-55 मिनट के दर्श की गुंजाइश से काफ़ी ज़्यादा है, तो जिस कदर बयान हो सकता वो बयान करूँ। और जैसा कि माह रमज़ान में जब आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला था तो मैंने अर्ज़ की थी कि आज से तकरीबन 47 साल पहले मशहद मुक़दस इनकलाब इस्लामी ईरान से कब्ल मौजूदा जो इनकलाब इस्लामी के रहबर आयतुल्लाह हुसैन सैयद अली हुसैन खामेनेई उन्होंने कुछ तकारीर की थी और उसके अंदर कुरान की चंद आयात से इस्तफादा करते हुए ईमान को बयान किया। तो हम उसी का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। ये जो ईमान का की बहस है इसमें उनकी 7 तकारीर, अब इस पहले आज के दर्स में जितने भी आपकी खिदमत में बयान कर सकते हैं। सलाम अलैकुम
मोहम्मद।
इस पहले दर्श में चंद आयात की आपसे दरख्वास्त है कि आप इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान किसी क्लास में बैठता है किसी चीज़ को सीखने के लिए हासिल करने के लिए, आप जब इन आयात को सुने तो इनके अंदर जो बयान शुदा मतालब है उन बातों से अपने आप का मवाजना करने की, अपने आप को परखने की कोशिश करें कि जो तसव्वुर आयात कुरान दे रही है वही तसव्वुर मेरे जहन में भी है या मैं इन चीज़ों के बारे में कोई और तसव्वुर करूँ, ताकि इस गौर व फिक्र के नतीजे में इंशाअल्लाह हम सब अपने आप को एक बेहतर मोमिन, एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर पैरोकार मोहम्मद वाले मोहम्मद बना सकें। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। जो पहला दर्श है, अगरचे पूरा दर्श तो नहीं बयान करें, उसका खुलासा मेरे सामने लिखा हुआ मौजूद है। इसमें जैसा कि अर्ज़ किया ये तकारीर हैं آج سے 47 سال پہلے جب ابھی انقلاب بھی نہیں آیا تھا ایران میں، اس وقت کی موجودہ رہبر کی یہ تقاریر ہے. اور اس پہلے جو پہلا درس ہے یا پہلی تقریر ہے، اس میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 131 131 سے لے کر آیت نمبر 135 135 تک آیات سے استفادہ کیا. بہت کہ بہت بنیادی ترین چیزیں آپ توجہ کرو. سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 131 فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس آگ سے بچو جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کہاں کس سے جا رہا ہے؟ مومنوں سے. سمجھ رہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک آگ ہے جہنم ہے، جو میں نے تیار کس کے لیے کی ہے؟ کافروں کے لیے کی ہے، لیکن اے مومن تم بچو اس آگ میں جانے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کے جو اپنے آپ کو مومن کہتے یا سمجھتے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. البتہ اس سے جو پہلی آیت ہے وہ بھی سن، اس سے پچھلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، وہ اس طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یعنی سود چھوڑو، بچو سود سے تو کامیاب ہو. اور اگلی آیت یہ والی، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. ابھی دو آیتوں کو ملائے آپ، میں نے شاید اس وقت بھی کہا تھا کہ اے کاش جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تو ہر ایک بندہ اتنا انٹرسٹڈ ہو کہ اپنے سامنے قرآن کھول کر، تاکہ خود آشنا ہو، خود مانوس ہو، خود اسے انس پیدا ہو اور اسے پریکٹس ہو جائے کہ آیات قرآن سے کیسے بات سمجھ لی. تو بچوں کو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اے ایمان والو یہ کام نہ کرو، بچو اس سے تاکہ کامیاب ہو. اور پھر فرمایا بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی اے ایمان والو اگر یہ حرکت نہیں چھوڑتے تو اس آگ میں ڈالوں گا جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی. تم بھی وہاں پر جانے سے محفوظ نہیں ہو اگر تمہاری حرکت وہ ہوگی جو گڑ والی حرکت. بس انسان کا عمل اگر اللہ کے منکر والا ہے تو یہ عمل ممکن ہے اس کے دعوی ایمان پر غالب آ جائے اور اس کو اس جہنم کی آگ تک پہنچا دے جو اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافی ہے. اس آیت کی وضاحت میں جو آیت اللہ سید علی سندی خاملائی نے فرمایا اس کا خلاصہ، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو متقی بنائے. اس کے علاوہ چارہ نہیں، متقی بنائے. تقوی یعنی کیا؟ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مناسب طور پر مسلح کرے، تیار کرے، آمادہ کرے. جیسے ایک فوجی جب جانے لگتا ہے تو وہ ایک خاص لباس پہنتا ہے، مثلاً بلٹ پروف جیکٹ پہنتا ہے، مثلاً سر پہ ایک مضبوط ٹوپی ہیلمٹ پہنتا ہے مثال کے طور پر، اور دیگر چیزیں کہ جن کے ذریعے اپنے آپ کو دشمن کے حملات سے محفوظ رکھے. یہ سارا لباس پہن کر फिर वो क्या करते हैं जी, फौजी लिबास से जंग पहन कर क्या करते हैं, सारा रेडी होके तैयार होके फिर कहता है मैं छुट्टी में जा रहा हूँ घर, फिर मैदान जंग में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता, इस्लाम जिसे तकवा कहता है और जो मसीहियों ने अपने पास से चीज बनाई और उसका नाम रखा रहबानियत, तकवा इस्लाम और रहबानियत मसीहियत में क्या फर्क है? वो लोग रहबानियत किसे कहते हैं, कहते हैं छोड़ दो दुनिया, छोड़ दो बयाबान में चले जाओ, अपना दामन बचाओ, मुआशरा गुनाहों से भरा हुआ है, मुआशरे में रहोगे तो मिल आकर जब गंदगी के पास से गुजरोगे छींटे तो तुम्हारे ऊपर भी पड़ेंगे, तो ये वो अलग होने की कोशिश। कुछ लोग, कुछ मुसलमान भी तकवा का माना ये समझते, कहते हैं कि फलाम साहब बहुत बड़े रूहानी और बहुत बड़े मुत्तकी, तुम्हें कैसे पता, घर से निकलते ही नहीं, इस गंदे मुआशरे में आते ही नहीं। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह से भी ज्यादा नेक और पाक, क्योंकि रसूलुल्लाह तो मक्का के गंदे मुआशरे में निकलते थे और लोगों को तबलीग करते थे, ये इतने नेक और मुत्तकी हैं कि अल्लाह के रसूल और आइमा को भी पीछे छोड़ गए, निकलते ही नहीं ये घर से बाहर। अगर इनसे इस्तफादा करना चाहते हो भाई जाओ, हाथ छूमो, भूख मरवाओ, मुँह पर बड़ी अल्लाह बरकत दे दो। ये रहबानियत को तकवा समझो, वजह ये ना रसूलुल्लाह की सीरत है ना हमारे आइम्मा की सीरत है। घर बैठ के दस बोसी कराओ या मसलन नमाज के बाद बैठ जाओ मुसल्ले पर, पब्लिक आए फूके शूके मारो और मसलन पानी चानी दो दम करके, तो मुश्किल आता है। वो मुआशरे के मतन में रहते थे। अब ये क्या फरमा रहे हैं, कुरानी तकवा का कॉन्सेप्ट कि अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार करता है, अपनी प्रोटेक्शन अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है और फिर गुनाह की वादी में, गुनाह वाले मुआशरे में एंटर होता है जंग के लिए, ना कि गुनाह करने के लिए। फिर वहां पर दाखिल होता है, किस लिए दाखिल होता है, ताकि जो गुनाहों में गर्क हैं उनके हाथ पकड़े और उन्हें निजात दे। ये नहीं कहता कि मैंने खुद बचना है, दूसरे जाए जहन्नम में मेरी तरफ से, बल्कि खुद अपने आप को मजबूत करता है गुनाह की आलूदगी से बचाने के लिए और उसके बाद फिर उस वादी में, उस मुआशरे में एंटर हो जाता है जहाँ पर लोग गुनाहों में गर्क, किस लिए दाखिल होता है, ताकि उन गर्क होने वालों को गुनाह से निकाले। ये तकवा, न सिर्फ खुद को बचाना बल्कि दूसरों को भी बचाना, अपने बचने का बंदोबस्त करके अपने ऊपर जरा पहन के ढाल सामने रख के फुल तैयार होके अब लोगों को बचाना, ना कि ये सब कुछ पहन के घर जाके बैठ जाना, जिसने इस्तफादा करना है मेरे पास आओ मैं तवीज़ लिख के दे दूँ। तब्दील कर दी बाज लोगों ने सीरत रसूल, सीरत आइम्मा, लोग समझते हैं ये उनके नुमाइंदे हैं, जबकि उनके नुमाइंदे नहीं, कामचोर लोग हैं जो घरों में बैठे रहते हैं, कहते हैं बाहर जाने से इंसान आलूदा हो जाता है मुआशरे में, जाए तो कौन बचाएगा उनको, रसूल तो बाहर निकलता है, इमाम तो बाहर निकलते हैं, ठीक है, लेकिन तुम इतने पाक हो कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। अपनी सुस्ती और गैर जिम्मेदारी को अल्लाह रसूल के नाम पर दीन बनाकर पेश करते हैं और आवाम भी समझते हैं ये बड़ा नेक है, ये मस्जिद से घर के अलावा इसको दुनिया का पता ही कुछ नहीं, ये बेवकूफ़ है जिसको मस्जिद से घर के अलावा कुछ पता ही नहीं है, ये बेवकूफ़ है, आपको भी बेवकूफ़ बनाएगा। क्योंकि आइम्मा ने कहा है कि आलिम वो होता है जिसको अपने ज़माने के हालात पता हो, ताकि उसे कोई इस्तेमाल ना करे, उसे कोई बेवकूफ़ ना बनाए। जिसको पता ही कोई नहीं है, वो आपको पता है पाकिस्तान में एक तबका है जिन्हें कहते हैं दौलत शाह की चूई। सुना दौलत शाह की चूई? सुना वो जो दौलत शाह की चूई होती है ना, उनको बचपन से इस तरह पाला जाता है कि वो बेचारे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। अगर आपने देखा हो कभी बसों में सफ़र करते हुए, या तो उनकी कभी नाक बह रही होगी, आंखों में गंदगी लगी होगी, वो सब सब कलरफुल सा पटका पहना होगा, गले में हार होगा, छोटा उनका जो ट्रेडमार्क है वो छोटा सा रहा। चूँकि ये जालिम उनके सरों पर लोहे की बचपन से टोपी पहनाते, उनका सर बढ़ता नहीं। अब सर भी नहीं बढ़ता, ब्रेन भी उनका मुतासर हो जाता। उनके ज़रिए ये भीख मांगने का काम लेते हैं, और जो बेचारे सादा लोग हैं पब्लिक, वो उनकी शक्ल देख के डर के पैसे दे देते हैं। मुझे खुद याद है बचपन में जो खवातीन होती थी वो हमें कहती थी इनकी बद्दुआ बड़ी लगती है, इनको फौरन पैसे दे दिया। ठीक है, जहालत की पीक, कमाल है जहालत जिससे ये ऐसे लोग इस्तफादा करते हैं। और इसकी कई शक्ल लोगों की जहालत से इस्तफादा करना और दीनी चीज़ बनाकर एक ऐसी चीज़ को पेश करना जिसका दीन से क्या अकल से भी कोई ताल्लुक, और लोगों की जेब से पैसे देना, और लोग समझते हैं इसको पैसे देने से मनते मुरादें पूरी होती हैं। बस खुद अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके गुनाहों के इलाके में दाखिल हो जाना ताकि गुनाहगारों की दस्तगीरी की जा सके, ये तकवा का खुलासा है। और जब ये तकवा का माना समझ में आ गया तो अब बताइए कि तकवा कामयाबी का ज़रिया है या कामयाबी का ज़रिया नहीं है। तो मैंने कहा पहली आयत 131 क्या थी, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तकवा इख्तियार करो ताकि फलाह पाओ। तो ये जो कह रहे हैं जिसमें तकवा होगा वो कामयाब होगा, इस आयत के अल्फाज को इन बातों की रोशनी में देखिए, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को मजबूत किया है, और अब लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के गुनाहों से निकाल रहा है, ये कामयाब, ये खुद भी कामयाब होगा, अपने मुआशरे को भी कामयाबी के रास्ते पर डाले। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हज़ारों घर में बैठ के फूके मारने वाले बैठे हुए, लेकिन मुआशरे की गंदगी में कमी करने में कोई किरदार उनका नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। आयत नंबर 132, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کی شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس پہ، ذرا توجہ کے ساتھ جواب دیجیے مجھے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پس اگر کوئی چاہتا ہے، اس آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اے بندے تو چاہتا ہے کہ تجھ پہ اللہ رحم کرے تو کیا کر؟ جی، اور یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے کہ جب کوئی یہ غلط کام کیوں کر؟ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے کہا یہ تیری ذمہ داری ہے، کر، کیوں نہیں کر رہا؟ تو خدا بڑا غفور الرحیم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن اور ہماری سوچ کا فرق، قرآن کہہ رہا ہے چاہتے ہو خدا تم پہ رحم کرے، اس کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے جہاں مانو گے وہاں رحم کروں گا۔ ہم کہہ رہے ہم تو نہیں مان سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، لیکن تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو رحم کر۔ یہ ہماری فکر اور قرآن کی دی ہوئی فکر کا تضاد، ڈفرینس۔ اب اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں،
چند نقطے ہیں، توجہ کیجئے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، صرف یہی کہہ دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، دو کو کیوں لایا گیا اس آیت میں؟ اگر فقط یہ اللہ کہتا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کا ذکر نہ کرتا اپنے نمائندے کے طور پر، توجہ کیجیے، اگر اللہ صرف اپنی اطاعت کا حکم دیتا اور اپنے نمائندے کی رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ لوگ بھی پیغمبر اسلام کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے کہ جن کا موڈ دھوکہ دینے کا تھا۔ مثلاً اس زمانے کے یہودی کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو نا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، ہم نہیں کہہ رہے، تورات اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، ہم بھی تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو کیا پرابلم ہے؟ لہذا اللہ نے ان کو رد کر دیا اس بہانے کو، کہا اللہ کی اطاعت کرو، اور اب اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب اس کے نمائندے اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ اگر کہو گے اس کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ کی بات ہم مان رہے ہیں تو اللہ کو یہ قبول نہیں۔ یہ بہانہ اس زمانے کے لوگوں کا رد کر دیا۔ دوسرا نقطہ، عام طور پر ہم لوگ یعنی مسلمان عوام، عام طور پر ہم لوگ خدا کے رحم اور پروردگار کی رحمت کو عمل کا قائم مقام سمجھتے ہیں، یعنی ہم عمل تو نہیں کر سکے، اللہ رحم کر دے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر ایسی جگہوں پہ ہو بھی جاتا ہے، خود کام نہیں کیا ہوتا کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے، یہ غلط ہے، یہ قرآن کے بالکل اپوزٹ کانسیپٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رحم اور پروردگار کی رحمت عمل کرنے کا قائم مقام ہے، جہاں پہ عمل نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ کر دے گا، اور جہاں پر ہم عمل نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے ہم سے طلب کی ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو جو اللہ نے ہم سے لیا ہے اسے پورا نہیں کرتے، وہاں پہ کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما، ہم تو گندے ہیں تو اچھا ہے، چلاکی، ہم تو گندے ہیں، ہم سست ہیں، ہم بہت گناہ گار، لیکن تو بہت اچھا ہے۔ یہ کب کہہ رہے؟ جب خود وہ کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا اس کا جو اللہ کہہ رہا کر، لیکن چلاکی لگا رہا، چلاکی لگا رہا۔ تو اللہ چلاکی نہیں لگواتا، اللہ کو چلاکی کیوں نہیں لگا سکتا؟ خدا کہہ رہے اطاعت کرو گے تو رحم کرو، اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت ہماری عوامی فکر کے بالکل برعکس ہے، وہ کہتا ہے عمل کرو، اطاعت کرو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار ہو، یہ نہ کرو کہ عمل نہ کرو اور کو اللہ رحم کر دے، واضح۔ تیسرا نقطہ، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے احکام سن کر اس کی اطاعت کرتے، نہ کہ بہانے ڈھونڈتے اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ آیت نمبر 133، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی دوڑو اس مغفرت کی طرف سے، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہو، اس کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو، ارضھا السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر، اس جنت کی طرف جانے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، جسے متقین کے لیے تیار کیا گیا، توجہ فرما رہے ہیں. بس اللہ کیا فرما رہا ہے, جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ بےمانوں کے لیے. جی بےمانیاں کی بے رہ حج کر لی, جنت ان کے لیے تیار کی گئی. یعنی حج کی بےمانی نہیں چھوڑنی, زیارت کی بےمانی نہیں چھوڑنی. یعنی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ایک دفعہ حج پہ جائے وہاں پر شرم آ جائے گناہ چھوڑ دے, ایک دفعہ زیارت پہ جائے یہاں پر حیا نہیں آ رہی تھی امام کے پاس جا کے حیا آ جائے. لیکن جس کو وہاں جا کے بھی حیا نہ آئے یہ تو بہت بڑا چیٹر ہے. یہ پتہ کیا چیٹنگ کر رہا ہے, کہہ رہا میں نے گناہ تو نہیں چھوڑ دے لیکن اس نے سنا ہوا وہاں جانے سے بچ کے جاتے ہیں. تو یہ بڑے لیول کا چیٹر اپنی بےمانی بخشوانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ مکے جاتا ہے, کربلا جاتا ہے, نجف جاتا ہے. نہ کہ بےمانی چھوڑنی ہے, بےمانی تو نہیں چھوڑ دو, بےمانی بخشوانی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جی متقین کے لیے. دنیا کے سارے عالم آ کر آپ کو کہیں, حدیثیں سنائیں کہ جنت بےمانوں بھی, تم جو کیونکہ اس مسلک کے ہو تم بےمان بھی ہو تو تم نے جنت میں جانا ہے, سارے کے سارے جھوٹے ہیں. آیت قرآن سچی, کیونکہ ابھی تک آپ نے کیا سنا, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کامیابی چاہتے ہو اللہ سے ڈرو, بچو گناہوں سے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اس آگ سے بچو اے مومنوں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی جا سکتے ہو تم بھی وہاں پر اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تین, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ کہتا ہے میں نے چیٹنگ کرنی ہے وہاں جا کے رحم کروا لوں, اتنا عاشق ہے بےمانی. اور اگلی بات کیا ہے, اگر سابقہ غلطیاں کر چکے ہو اب جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو پا لینے کے لیے اور اس جنت کو پا لینے کے لیے جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین. لفظ یاد کرو, اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کی گئی. کیسے متقی بنے؟ کم سے کم ہر بندہ اپنے دل میں سوچے کہ میری شخصیت جو میرے آس پاس کے دوست جانتے ہیں, اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے کہ بندہ نیک ہے یا دو نمبر, تو میرے آس پاس والے لوگ کیا جواب دیں, نیک ہے یا نیک نہیں, سچا جواب. تو آپ کو اپنے اندر سے جواب مل جائے گا, کیونکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ خود گواہی دے گی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں, نیک ہے یا نیک. تو جنت نیکوں کے لیے تیار کی گئی, جنت اپنے اوپر کوئی کسی فرقے کا ٹھپا لگوانے سے جنت نہیں ملتی, جب تک کہ جو ٹھپا ہے اس کی حقیقت بھی وہ شخصیت نہ ہو. سلوات پڑھیں محمد والے. بس اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, جس کی وضاحت میں فرماتے ہیں اے انسان, یعنی یہ رہبر معظم کے الفاظ کا خلاصہ ہے, اے انسان تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ مقابلہ نہ کر, آگے نہ نکل. بہت توجہ سے سنو, لوگ سمجھتے ہیں دیندار جو ہوتے ہیں سست لوگ ہوتے ہیں, کیوں؟ یہ خود کام نہیں کرتے, اللہ پہ ڈالی رکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا عمل دیکھ کر یہ بات حقیقت بھی لگتی ہے, خود نہیں کرتے, بجائے یہ کہ باہر نکل کے محنت کریں تسبیح پہ زور دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے محنت کرنے کا آلٹرنیٹ تسبیح کو قرار نہیں دیا. تسبیح دعا بہت اچھی ہے لیکن جو کام کرنا ہے اس کے لیے باہر بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو دین تجھے یہ نہیں کہتا کہ جل آگے نہ نکل، محنت نہ کر، زور نہ لگا، گھر میں پڑا رہے، یہ دین نہیں کہتا. اپنی جو اللہ نے تجھے طاقتیں دی ہیں ان کو استعمال نہ کر، بلکہ دین کہتا ہے مقابلہ کر، آگے نکل، سب سے آگے نکل. لیکن کس طرف جانا ہے، تم نے کس میں مقابلہ کرنا ہے؟ دین کہتا ہے مقابلہ کر، لیکن مقابلہ کس کے لیے کر، یہ مجھ سے پوچھ. تو اتنا زور لگا رہا ہے، تو دن رات کام کر رہا ہے اس لیے کہ وہ فلان پلاٹ تیرا ہو جائے، وہ گاڑی تیری ہو جائے، وہ پراپرٹی تیری ہو جائے، اتنا پیسہ تیرے پاس ہو جائے، اس لیے زور لگا رہا ہے. دین کہتا گھٹیا چیزیں یہ مل جائیں گی تجھے، لیکن اس سے بڑی چیز ہے میرے پاس تیرے لیے، کہ اگر اس تک تو پہنچ گیا وہ کبھی نہیں چھینے گی تجھ سے. یہ جو کچھ بھی تو نے دنیا میں لے لیا یہ چلا جائے گا. میں تجھے اس سے بڑی چیز کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر طاقتیں استعمال کرنی ہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، تو اس کام کے لیے نکل جو ہمیشہ تیرے پاس رہے گا. اس کام پر اپنے آپ کو ضائع نہ کر کہ جو تجھے مل بھی جائے تو تجھ سے واپس چھن جائے گا، چلا جائے گا. یعنی اگر تو نے محنت کرنی ہے تو اس محنت کا ہدف جنت رکھ، اس محنت کا ہدف دنیا کی چیزوں کو نہ بتا. کس طرف جانا ہے تجھے، کس کا مقابلہ کرنا ہے، اس چیز کی طرف جا کہ جو تیرے قابل ہے، نہ اس دنیاوی زندگی کی طرف. اے انسان، اے بڑے انسان، عظیم انسان، جلدی کر، مقابلہ کر، لیکن کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف. سستی نہ کر اگر گناہ ہو چکے ہیں، جلدی کر، اور اس جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی. ایک اور لفظ آیا جنت کے ساتھ، کیا تھا؟ مغفرت. مغفرت، مغفرت کا معنی کیا ہے آپ نے سے کوئی بتائے؟ جب کہ یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اس کے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی، جی معافی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما. ہم مغفرت اور معافی کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں اور دونوں کا معنی الگ ہے. مغفرت کا جو معنی بیان کیا ہے یہاں پر، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے، جس سے بہت اچھا سمجھ آئے گا. آپ توجہ کیجیے گا تاکہ واضح ہو. مغفرت یعنی کیا، کیا چیز ہے مغفرت؟ ہم جو دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی کو ٹھوکر لگ گئی، منہ سے غلط لفظ نکل گیا، وہ کہتا ہے یار سوری، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر، ہم سمجھتے ہیں یہ مغفرت ہوتی ہے. ہم نے گناہ کر دیا، کہا یا اللہ معاف کر دے، یہ مغفرت ہوگی گناہ، یہ نہیں ہے مغفرت، یہ نہیں ہے سوری، ایکسکیوز می، یہ مغفرت نہیں. تو پھر کیا مغفرت؟ مغفرت یعنی، مغفرت کے لیے دوسرا لفظ کیا قرآن میں؟ غفران. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تیری مغفرت کے غفران کے طلبگار ہیں اور ہمیں تو تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ٹھکانا ہمارا تیرے پاس ہے. مغفرت کیا ہے؟ ہم یہ دنیا میں جو معاشرے میں عام طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کی مغفرت یا غفران یعنی گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان کی روح کے اندر جو خلا پیدا ہو گیا ہے، جو زخم لگ گیا ہے، اس زخم کا ٹھیک کرنا، ٹھیک ہونا. آپ کے بدن کی مثال دیتا ہوں، کسی کو بہت شدید زخم لگے بدن میں، ایک پورا گوشت کا ٹکڑا اڑ جائے، اس کو ہڈی ٹوٹ جائے اس کی کسی حادثے کے نتیجے میں، تو وہ جو ہڈی کا آہستہ آہستہ دوبارہ جڑنا ہے، یا یا وہ جو گوشت کٹ گیا تھا دوبارہ گوشت کا اگ کر اس گیپ کو فل کر دینا ہے تاکہ بندہ اسی طرح صحت مند ہو جائے جس طرح حادثے سے پہلے تھا. اس پروسیس کو مغفرت کہا جاتا ہے. اس پروسیس کو مغفرت کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ کے بدن پر اگر چھری لگ جائے, خنجر لگ جائے تو زخم لگے گا اور آپ کا بدن صحت مند بدن نہیں رہے گا. یہی کام جو چھری کرتی ہے بدن کے ساتھ, یہی کام گناہ کرتا ہے انسان کی روح کے ساتھ. وہ روح کو زخمی کرتا ہے. اور اگر آپ نے جب اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس زخم جو اس گناہ نے لگا دیا ہے اس کو بھر دے. لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب یہ زخم لگ گیا ہے اس پہ پٹی لگا دیں, ڈاکٹر زخم کو دیکھنے لگے, آپ نے دوسرے ہاتھ میں چھپا کے چھری پکڑی ہو, ڈاکٹر اس زخم کو دیکھنے لگے آپ اپنی ٹانگ میں ایک اور مار دو, ڈاکٹر دیکھ گیا آپ نے کیا کیا, آپ کہے سوری ڈاکٹر صاحب اس کی مغفرت کی فرما دو. ڈاکٹر اس کو چیک کرنے لگے آپ اپنے پہلو میں پھر چھری مار دو. تیسری چوتھی مرتبہ ڈاکٹر کہے گا آپ غلط آ گئے, آپ کو پاگل خانے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس. وہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور روح کو زخمی کرتے رہتے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ مغفرت فرما, تو یہ مذاق کر رہے. ڈاکٹر کیا کہے گا, پاگل خانے میں جاؤ, تمہیں اگر واقعی تکلیف ہے اس زخم کی تو پہلے زخم لگانا چھوڑو. اگر تم زخم پہ زخم لگاتے جاؤ گے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ بس مغفرت یعنی وہ خلا جو گناہ اور نافرمانی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی روح میں پیدا ہو گیا ہے وہ برطرف ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. کیسے برطرف ہوگا؟ وہ نقص کے جو گناہ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے تیری روح میں کیسے ختم ہوگا؟ اس کا جبران کرنا پڑے گا. جبران کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اگر کسی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بارات لے کے جا رہے تھے, بارات کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے راستے میں کہا کہ یار یہ ادھر اس ہوٹل کی چائے بڑی زبردست ملتی ہے, کوئی نہیں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں, پیچھے سے گاڑی بھگا کے مل جائے گی. تو اگر آپ نے ٹائم ویسٹ کر دیا تھوڑا چائے پینے میں, اب اگر آپ نے اس قافلے کے ساتھ ملنا ہے تو جس اسپیڈ پہ پہلے چل رہے تھے ذرا اسپیڈ بڑھانی پڑے گی. اگر اس اسپیڈ پر چلیں گے تو کبھی بھی قافلے تک. تو یہ جو ہے نا جلدی کرو مغفرت کے لیے, یعنی تم نے جو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو قافلہ خیر سے قافلہ مومنین قافلہ متقین سے پیچھے تم نے اپنے آپ کو کر دیا, اب ذرا زور لگاؤ, ذرا گھوڑا تیز دوڑاؤ, نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ, جلدی کرو, دیر نہ کرو تاکہ اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ. یہ ہے معنی مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو. یہ نہیں کہ مغفرت کی تسبیح پڑھنے میں جلدی کرو, پہلے پانچ منٹ پڑھتے ہو اب پانچ منٹ میں تین دفعہ پڑھ لو, یہ جلدی نہیں ہے. بلکہ وہ جو پریکٹس تھی گناہ کی اس کو چھوڑ کر نیکیوں کی سپیڈ زیادہ کرو تاکہ جتنا گیپ پڑ گیا وہ گیپ کیا ہو جائے, فل ہو جائے. اور یہ توبہ کوشش اور جلدی کرنے سے ہوگا. پہلے سب سے پہلے کام کیا, توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو, ورنہ اگر زخم لگاتے جا رہے ہو تو ڈاکٹر کہے گا تمہارے یہاں پر کیا کام ہے پاگل خانے جو کافی نہیں. پہلے توبہ کرو اور پھر اس کے بعد جلدی کرو اور کوشش کرو تاکہ جو خرابی ہوگی ہے وہ برطرف ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وال اب یہاں پر جب متقین کا نام لیا تو متقین کی صفات بیان کیے تاکہ اور زیادہ پتہ چل جائے جو جنت میں جائیں گے ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے دنیا میں, تب ان کو متقین کہا جائے, متقین کے جن کے لیے جنت تیار کی گئی. آپ ذرا غور کیجئے قرآن کا لب و لہجہ کیسے, جھوٹی امیدیں نہیں دلواتا, گناہ کی جرت نہیں پیدا ہونے دیتا کہ میں کر بھی لوں تو بخشا جاؤں گا, یہ جرأت آپ کو کہیں سے قرآن کی آیات میں نہیں ملی، لیکن اور جگہوں سے مل جائے. ہم تو پکے کنفرم جنتی کو آ رہے ہیں نا، قصیدے چسیدے بھی کنفرم جنتی ہے، دوسروں کہہ رہے کنفرم لانتی ہے. شعر و شاعری سے نہ کنفرم لانتی ہوتا ہے نہ کنفرم جنتی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں کنفرم ادھر سے ہوتی ہیں، جس کا نام اللہ کا قرآن ہے، جس کے بارے میں اہل بیت نے فرمایا ہمارے نام والی باتیں بھی جو بتائی جائیں ادھر سے چیک کرنا. یہ نہ ہو کہ قرآن نے کنفرم لانتی کہا اور یہ حرکتیں کرنے والے کو، اور تم وہ حرکتیں کر کے سمجھ رہے ہو میں کنفرم جنتی ہوں کیونکہ فلانے نے قصیدے میں یہ بتایا تھا، فلانے نے منقبت میں یہ شعر پڑھا تھا کہ ہم تو بالکل پا رہی. ٹھیک ہے نا، تو پہلے قرآن سے کنفرم کر لینا تاکہ کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ. آپ لب و لہجہ قرآن کا انشاءاللہ غور فرما رہے ہیں. 134 آیت. کون ہے متقی؟ الذین ینف، اب یہ چیک کریں میرے آپ میں ہیں یہ صفات یا نہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں ہو یا مشکل ہو، یعنی زندگی کے آسان دن چل رہے ہوں یا مشکلات کے دن چل رہے ہوں، یہ ایسی کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ ان کی کہ یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. یہ ہے متقی. اب میں ذرا دماغ پہ ذہن ڈالوں، اور آپ آخری دفعہ اللہ کی راہ میں کب خرچ کیا تھا حاتم تائی نے؟ سوچو میں آخری دفعہ میں کہ جو مثلا سب سے بڑا مومن سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں، آخری بار خدا کی راہ میں کب خرچ کیا تھا؟ لاسٹ اگر یاد آ جائے کہ انشاءاللہ مثلا یاد آ گیا ہوگا، تو پھر یہ کہ آیا میری کوئی کمٹمنٹ ہے خرچ کرنے کی خدا کے راستے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے والوں کی یہ صفت ہے کہ آسانی ہو یا مشکل ہو، یہ خدا کی راہ میں دینا نہیں چھوڑتا. فسرا وفرا، اور مجھے یاد آ گیا کہ اس میں کمال پر کون ہے کہ سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کمال. ٹھیک ہے، اب کسی جگہ پہ ہوسٹل میں رہتے تھے، دل کرتا تھا دوسرے کا بھی جھپٹ کے لے لیں، مسکین یتیم اسیر تو دور کی بات، کیا تو دوسرے کے پلیٹ میں پڑا وہ بھی. بہرحال یہ نشانیاں ہیں جنت میں جانے والے. بس یہ ایک صفت خرچ کرنا. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. اگر میری شخصیت ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو اگر یہ غصے میں ہو نا اس کے پاس مت جانا، جان نکال دے، سمجھ لیں کہ آپ کو جنت میں جانے والی صفت کم ہو گئی. غصے کو کنٹرول میں رکھو. والکاظمین الغیظ، اگلی والعافین عن الناس، غصے کو پہلے قابو کرتے ہیں پھر جہاں پہ غلطی ہوئی ہو کسی سے ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو ایسے اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خرچ کرنے والوں سے، غصے پہ قابو رکھنے والوں سے، اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. یہ صفات ہیں ہمارے اندر. کیسی صفات اگر ہیں تو ان متقین میں گویا کچھ نہ کچھ ہم شامل ہیں کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی. اور جو اس بات پہ فخر کرتا ہو کہ مجھے غصہ آ گیا تو میں بندہ مار دیتا ہوں جو غصہ مت چڑھا، یہ بےمان ہے. ٹھیک ہے، یہ متقین میں شامل نہیں. صلوات پڑھتا ہوں مدعو. ٹائم تمام ہونے کی طرف ہے. اس کی وضاحت میں رہبر معظم فرماتے ہیں متقین کی تین اہم خصوصیات. نمبر ایک، خوشی اور ناخوشی میں دونوں حالتوں میں انفاق کرنا. یہ لفظ یاد رکھ لیں, انفاق اس کا ترجمہ خرچ کرو. غصے کو قابو کرنا, لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا, یہ متقین. نمبر دو, نقطہ نمبر دو, انفاق کا کیا مطلب؟ ہم نے کیا ترجمہ پڑھا آیت میں, الگ راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہ انفاق کا معنی نہیں. انفاق کا معنی خرچ کرنا ہے, لیکن نہ ہر خرچ کرنا. خرچ کرنا ہے لیکن نہ ہر خرچ کرنا, بلکہ انفاق اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جس خرچ سے کوئی کمی پوری ہو, کوئی خلا پر ہو جائے, معاشرے کی کوئی کمی دور ہو جائے, کوئی ضرورت پوری ہو. ورنہ ہو سکتا ہے خدا کے لیے ہی خرچ کر رہا ہو, لیکن اگر کوئی کمی پوری نہیں ہو رہی تو وہ خرچ خرچ نہیں ہے, انفاق نہیں ہے. خرچ تو ہے. ایک حقیقی ضرورت برطرف ہو, کہاں ہیں وہ بیچارے کہ جو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور بظاہر اپنی طرف سے نیک کام میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن ان سے کہتا ہے تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ جنہوں نے کوشش تو کی لیکن ضائع کر, سمجھداری سے نہیں کی, عقل مندی سے خرچ نہیں کیا, دیکھا نہیں کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں زیادہ ضرورت ہے, خرچ کرتے رہے لیکن صحیح خرچ نہیں. قرآن اپنی زبان میں ان سے کہتا ہے یہ بدبخت ترین لوگ. نمبر تین, غصے کو پی جانا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو عمل ہوتے ہیں یہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے, عقل کی بنیاد پر ہوتے. انسان کے سامنے کوئی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ اچانک جذباتی ہو کے ہو سکتا ہے ایسی حرکت کر دے کہ شاید پچھلی ساری عمر پچھتانا پڑے کہ وہ میں نے جذبات میں آ کے کام کیوں کیا. سمجھو گا نا, ہمارے مثلا مثال دیتا ہوں, ایک بندے کو غصہ آ جائے اور وہ غصے میں آ کے کوئی ایسی چیز سامنے والے کو مار دے کہ وہ مر جائے, تھوڑی دیر بعد غصہ ختم ہو جائے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتنا اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک پڑے گا, ہو سکتا ہے پھانسی میں چڑھا دو. اسی طرح مثلا ہمارے اہل سنت بھائیوں میں اکٹھی تین دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی, کتنے لوگ غصے میں بیگم سے لڑائی ہوئی اور غصے میں آ کے اچھا تو میں تجھے طلاق 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 دیتا. صبح جب غصہ پتہ چلا کہ بیگم کو طلاق دیا, اب ادھر بھاگ ادھر بھاگ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والکاظمین الغیظ, یعنی ان کے جذبات ان کی عقل کے سائے میں ہوتے ہیں, نہ کہ ان کی عقل پیچھے ہوتی ہے اور جذبات آگے ہوتے ہیں. یہ معنی, یہ صفت ہے, عقلانہ مزاج والے لوگ ہوتے ہیں. ہر جگہ عقل کی بنیاد پر, نہیں یہ نہیں قرآن کہنا چاہتا کہ کہیں غصہ کرتے ہی نہیں, غصے کے صحیح استعمال کی جگہ ہے. مثلاً کوئی بندہ انسان کی عزت کی طرف ناموس کی طرف برا ارادہ کرے, یہ غصے میں آنے والی جگہ ہے. اب یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ مثلاً انسان کی بہن یا بیٹی کی طرف کوئی بری نگاہ دیکھے اور یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے غصے کو پی جانے والے, یہ وہ جگہ نہیں ہے یہاں قرآن میں لکھا ہے غصے کو پی جانے والے. یا کرنے والوں کو پھر اللہ بے غیرت کہتا ہے. دنیا پہ غصہ اگر اللہ نے بنایا میرے اور آپ کے اندر, یہ انسان کے ڈیفنس کی ایک طاقت ہے کہ جو انسان کو سامنے کھڑا کر دیتی ہے دشمن کو, لیکن بے جا غصہ بے جا استعمال و خرابی کرتی ہے. کاظمین الغیظ کا اصل مطلب یہ ہے غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والے, نہ کہ جہاں آ جائے آؤ دیکھا نہ تو وہاں پر کوئی حرکت کر دے. سلوات پڑھیں محمد والے. آخری آیت, آیت نمبر 135 ہے, والذین اذا فعلوا, ابھی یہ تقوی والوں کی یہ بہت خوبصورت ہے، توجہ کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں متقی سے کیا جاتا ہے؟ کبھی بھی گناہ نہ کرے. اللہ یوں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا کہ اللہ نے خلق کیا نا انسان کو، خدا جانتا ہے کہ کبھی کبھار ہو جائے گا، اس کبھی کبھار کوتاہی خرابی ہو جائے گی اس. ان کو بھی متقین میں شمار کیا ہے. یہ صفات کن کی بیان ہو رہی ہے؟ متقین کی جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی غم دونوں حالتوں میں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے پہ قابو کر لیتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، محسنین سے، اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ ابھی کنٹینیوڈ ہے، اگلی آیت والذین، اور وہ لوگ ہیں متقین کہ اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی بڑا گناہ ان سے ہو جائے کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے. بڑا گناہ فاحشہ کا نام لیا گیا جو معاشرے میں خرابی کا باعث ہو. ظلموا انفسہم، معاشرے کو نہیں پتا لیکن ہے گناہ، اپنی ذات اس کی انوالو ہے، گناہ کر بیٹھے. اللہ ان کو بھی متقین کی کیٹیگری میں شامل کر رہا ہے، لیکن غور کیجئے گا کس طرح، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم ہو جاتا ہے، لگے نہیں رہتے اس کام میں، کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم سے کیا ہو؟ یعنی عادی مجرم نہیں ہو، وہ والے نہیں ہوتے ادھر گناہ کرنا ادھر بخشش کروانے، گناہ نہیں چھوڑنا بخشش کرنا، یہ چیٹر نہیں ہوتے. لیکن یہ عام انسان ہے، معصوم بھی نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہے اگر کبھی ہو جائے ان سے، تو پہلا سٹیپ ان کا کیا ہوتا ہے کہ چونکہ عادی مجرم نہیں ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ اس زخموں کو بھر دے، لگ گیا زخم مجھ سے، نہ کہ پھر لگاؤں گا، لگ گیا بھر دے، معاف کر، ٹھیک ہے، اس زخم کو بھر دے. اور پھر اللہ ان کو ترغیب اور امید دلانے کے لیے آگے فرما رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے؟ آؤ تو صحیح اس پر، میں بیٹھا ہوں، طبیب تیار ہے علاج کرنے کے لیے، لیکن تم آؤ تو صحیح. لیکن شرط کیا ہے؟ اہم ترین بات اس آیت کی شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ جو کیا تھا اس کی تکرار نہیں کرتے، اسے بار بار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے گناہ پر کہ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو یا اللہ معاف کر دے، زیارت کر کے آیا ہوں معاف کر دے، حج کر کے آیا ہوں، عمرہ کر کے آیا ہوں، غریب کی ہیلپ کی ہے، میرے گناہ معاف کر دے، اصرار نہیں کرتے. قرآن کا بیان دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہہ رہا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوتا ہے ایک تو فوراً پلٹ آتے ہیں، اور دوسرا ریپیٹ نہیں کرتے، کہ عادت ہی ڈال. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے گناہ پر، وہ جو حرکت ہوئی تھی اس پر اصرار نہیں کرتے. متقین کی دو اور صفات، یعنی اس آیت میں جو بیان ہوئی ہیں، غفلت کی وادی میں باقی نہ رہنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرنا اور گناہ سے استغفار کرنا. خدا کی یاد، یہ رہبر فرما رہے ہیں، خدا کی یاد ہمارے پاس ایک حربہ ہے شیطان کے خلاف. یاد خدا آ گئی، شیطان ناکام ہو جائے. لیکن گناہ کیا اور خدا یاد ہی نہیں آیا، شیطان کامیاب ہو گیا. لہذا اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اللہ کی یاد ہمارے ہاتھ میں حربہ ہے شیطان کے خلاف، اللہ کی یاد ایک رسی ہے ہمارے ہاتھ میں جس کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں. دعا دشمنوں شیطانوں کی ان چالوں سے جو وہ ہمارے خلاف چلتے ہیں. اللہ کی یاد قیمتی ترین چیز ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. چھپن منٹ
تمام ہوئے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ ان سات تقریروں میں سے جو ایمان کے موضوع پر ہے یہ پہلی تقریر تھی. خدا نے اگر توفیق, مجھ سے کہا گیا تھا کہ کتاب ایمان کا خلاصہ بیان کرو, لیکن میں نہ قرآن کے بارے میں اور نہ قرآن کی اس طرح باتیں ڈسکس کی گئی ہوں, ان کا خلاصہ بیان کرنے کا بالکل قائل نہیں. ٹھیک ہے کہ چند چیزیں آپ کو یاد ہو رہی ہیں, یہ یاد ہو رہی ہے, بلکہ انسان استفادہ تب کرتا ہے جب کسی چیز کو اچھی طرح وہ ہضم کرے, اچھی طرح اس کے سامنے تصویر کو واضح کیا جائے. یہ بھی جو میں نے کیا یہ بھی جلدی کیا, یہ بھی جلدی کیا, لیکن بالآخر یہ ایک تقریر تھی کہ جس کا میں نے آپ کے سامنے نکات جو تھے وہ بیان کیے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان آیات جو چیزیں قرآن نے بتائی, تقویٰ, انفاق, مغفرت کی طرف سرعت, غصے کو قابو میں رکھنا اور اللہ کی مخلوق کی خطاؤں کو معاف کرنا, اور اگر کبھی گناہ کر بیٹھے انسان تو غفلت میں نہ رہنا, فوراً اللہ کو یاد کرنا, فوراً مغفرت طلب کرنا اور گناہ پر اصرار نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی یہ ساری اچھی صفات جو متقین کی صفات ہیں, جو ان کی صفات ہیں جن پر اللہ نے کہا میں رحم کروں گا, پروردگار ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے ان دونوں ثقلین نے ہمیں جو صراط مستقیم دکھائی ہے ہمیں اس راستے کی معرفت عطا فرما, ہمیں اس راستے پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کا خاتمہ اسی راستے پر یعنی خیر پر اور ایمان پر فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعا کرنے کا کہا ہے مجھ سے کہا ہے یا آپ لوگوں سے تما سے دعا کا کہا ہے جن بیماروں دعا کرتے ہیں, پروردگار سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ تھا. پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, ہماری آئندہ نسلوں کو نیک اور صالح بنا. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.